السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الانعام آیہ نمبر 91. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورۃ الانعام کی ہم 91 سے دیکھیں گے, اور آج کی جو آیت آگے آنے والی ہے سبحان اللہ, جو 92 نمبر کی آیت ہے, بہت ہی بہترین اور خوبصورت آیت ہے جس میں کتاب کی بات کی گئی ہے, یعنی قرآن کی بات کی گئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مبارک کتاب کہا ہے, اور جہاں یہ کتاب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی مبارک کہا, ایون وہاں کے آس پاس کے رہنے والوں کو بھی, وہاں کے جو ماحول ہے اس کو بھی مبارک کہا ہے سبحان اللہ. تو آپ سوچیے کہ جس نے اس کتاب کو, اس قرآن کو اپنا لیا, اس کتاب کو ہی اپنا رہنما بنایا اور اس کتاب کے مطابق زندگی گزاری, تو اس کی زندگی کتنی بابرکت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ کچھ حصہ ہم بھی اس میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اور میں, کہ اس کتاب کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھانے کے لیے ہی یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرح صدر عطا کرے, ہمارا سینہ کھول دے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے, اور اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, آمین, تاکہ وہ برکت ہم بھی حاصل کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وما قدر الله, اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی حق قدر ہی, جس طرح حق ہے اس کی قدر کرنے کا. اذ قالوا, جس وقت کہا انہوں نے, ما انزل اللہ, نہیں نازل کی اللہ نے, اللہ بشرین, کسی بشر پر, من شین, کوئی چیز, قل کہہ دیجئے, من, کس نے, انزل الکتاب, نازل کی کتاب, الذی, وہ جو, جاء لائے, بہی موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام جو لائے, نورن, نور تھی, ہدن, اور ہدایت تھی, للناس, لوگوں کے لیے, تجعلونہ, تم نے کر دیا اس کو, یا تم کرتے ہو اس کو, یعنی اس کتاب کو, قراطیس, اس کے اوراق میں, تبدونہ, ظاہر کرتے ہو اس سے, وتخفون کثیرا, اور کچھ چھپاتے ہو بہت, وعلمتم, اور تم سکھلائے گئے, معلم, وہ کچھ کہ نہیں, تعلم, تم جانتے تھے, انتم, نہ تم, ولا, اور نہ آباؤکم, تمہارے آبا و اجداد, قل اللہ, کہہ دیجئے نازل کی اللہ نے, ثم, پھر, ذرہم, چھوڑیے انہیں, فی خوضہم, وہ اپنی مشغولیت میں, یلعبون, کھیلتے رہیں, یعنی اپنی ہی جو ان کی قصے کہانیاں ہیں یا بیکار کی باتیں اس میں وہ مشغول رہیں. روانی والا ترجمہ دیکھیے. ان لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننا چاہیے تھا, کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر, یعنی کسی انسان پر کبھی کچھ نہیں نازل کیا, اتارا. آپ ان سے پوچھئے, جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لائے تھے اسے کس نے اتارا تھا, وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی, تم نے اسے ورق ورق بنا رکھا ہے, ان میں سے کچھ ورق تو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ چھپا جاتے ہو, اور اس کتاب سے تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا تھا جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا اور اجداد. آپ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ ہی نے اتارا تھا, پھر انہیں چھوڑیے کہ وہ اپنی فضول بحثوں میں ہی پڑے کھیلتے رہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے اور کتنا بے نیاز ہے دنیا والوں سے یا اپنے ہی بندوں سے, کہ جو اس کے اوپر کچھ بھی الزام لگاتے رہیں, اس کے ساتھ شرک کرتے رہے, لیکن پھر بھی وہ فوراً نہیں پکڑتا اپنے بندوں کو, بلکہ ان کو تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہے, اجازت دیتا ہے, یا پھر ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے بہکنے سے واپس پلٹ آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اپنی غلطیوں پر معافی مانگے اور شرمندہ ہوں. تو مشرکین تو تھے ہی تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں, دیکھا جائے تو اس کے ساتھ پارٹنر بنا کر. اور جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھلا دیا تھا, اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا تب انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں اتاری، نعوذ باللہ، حول ولا قوۃ الا بالله، جبکہ ان کے پاس خود کتاب موجود تھی، بھلے ہی چینجز ہوئی ہوئی کتاب تھی یعنی تورات، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. آپ دیکھیں ان کی ہٹ دھرمی، ان کی دیدہ دلیری، ان کا جھوٹ جو کہ اتنا کھلم کھلا اتنا بڑا جھوٹ تھا، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر یہ ایک بہت بڑا بہتان بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل کرنے کی نفی کرنا. تو یہ بہت ہی قبیح فعل تھا، ان کا قول تھا جو انہوں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم لوگ سچ جانتے ہی نہیں ہو، یہ تم لوگ سچ چھپا رہے ہو، اور جو یہ بات تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تو سب سے بڑا سخت جھوٹ ہے. اصل میں تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا. یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے کہ وہ ایسی بیکار زندگی گزارے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ ان سے کوئی سوال نہ کرے، ان سے پوچھ نہ ہو، ان کے لیے حلال اور حرام نہ نازل کیا ہو اللہ تعالیٰ نے، یا ان کے لیے سزا اور جزا نہ تجویز کی ہو؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، نہ کسی انسان کو نہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ابس پیدا کیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ابس کام نہیں کرتا، جو بھی کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ با مقصد کام ہوتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ حکمت عملی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے. تو تم ایکچولی دیکھا جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ایک طرح سے عیب لگا رہے ہو. تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، ان کو کوئی حکم نہ دے گا، ان کو کسی چیز سے روکے گا نہیں؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کی نفی کی ان لوگوں نے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کا نازل کرنا ہم سب بندوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہے. اصل میں آپ خود بتائیے، ہم خود ایک لمحے کے لیے سوچیں تو دل کانپ جاتا ہے اور ایک گھبراہٹ سی ہو جاتی کہ اللہ نہ کرے اگر آج کتاب نہ ہوتی تو، آپ سوچیں قرآن نہ ہوتا تو ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے، آپ بتائیے خود ہی. سبحان اللہ، یعنی کیسے دل کو، یعنی جب ہم ایک لمحے کے لیے جب سوچتے ہیں اس نعمت کے بارے میں تو ہم کانپ جاتے ہیں کہ اگر کتاب نہ ہوتی تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے، کس طرح سے بھٹک رہے ہوتے، آج تو جنگل راج ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے تمام بندوں پر، پوری انسانیت پر، کہ اس نے ہر دور میں اپنے انبیاء پر کتابیں نازل کی اور انبیاء کو مبعوث کیا. تو اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے نبی مبعوث فرمانا اور ہمارے لیے کتابوں کا نازل کرنا، یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اگر ہم اس کو سوچے تو، اور واقعی یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر سورج نہ نکلتا تو بھی اتنا نقصان نہ ہوتا، چاند نہ نکلتا تو بھی اتنا نقصان نہ ہوتا، لیکن کتاب کا نازل کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بندوں پر. آپ خود ایک لمحے کے لیے امیجن کریے، آپ سوچیے اپنے دل کی حالت، آپ خود بتائیے کہ آپ کے دل میں کیا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر ہمارے پاس کتاب نہ ہوتی تو کیا حال ہوتا، کہاں ہم بھٹک رہے ہوتے اندھیروں میں، گمراہی میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہم بندوں کے لیے کتاب نازل کی اور رسالت یعنی رسول کے ذریعے سے کتاب نازل کی، کیونکہ اس رسالت کے بغیر ہمیں کتاب ہی نہیں مل سکتی تھی. تو نبیوں کا بھیجا جانا، کتاب کا نازل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم فرمائی، نعمت، فضل ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. ورنہ جو فلاح حاصل کرنے کا راستہ تھا تو ہمارے سامنے کھلا ہی نہ ہوتا. یہ رسالت ہی تو تھی، یہ کتاب ہی تو تھی جس نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا. تو اگر کوئی رسالت کی نفی کرتا ہے، اگر کوئی کتاب کی نفی کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام اور بہتان ہے. اصل میں بہت بڑی جسارت ہے یہ، قبیح فعل ہے یہ. تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی، ایک طرح سے رسولوں کا بھی انکار ہوا اور کتاب کا بھی انکار ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قل، ان کے جو ان کا جو فساد تھا یا جس چیز کے بارے میں وہ لوگ کہہ رہے تھے، الزام لگا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان سے کہہ دیجیے کہ من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی تھی وہ کیا تھی؟ پھر وہ تو آج بھی تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، تم خود اس کو تورات کہتے ہو، تم خود اس کو جانتے ہو، بھلائی پڑھتے نہ ہوں، لیکن یہ بات تو پورے بنی اسرائیل کو معلوم تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو تختیاں دی گئی تھیں آسمان سے اتار کر سیدھا، اس کے علاوہ بھی کتاب آپ پر نازل ہوئی تھی، لیکن خاص جو تختیاں ملی تھیں آسمان سے جو اتاری گئی تھیں وہ تختیاں بھی موجود تھیں. تو اگر تم اس طرح سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے پر، کوئی بشر پر کتاب نازل نہیں کی جو کہ اللہ کی طرف سے رسول منتخب کیے گئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو چیز نازل ہوئی وہ کیا چیز تھی؟ تم خود بتاؤ. ان کے سامنے ہی پورا ان کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام جو چیز لے کر آئے تھے وہ کیا تھی؟ وہ تو تورات عظیم تھی, نورن جو جہالت کی تاریکیوں میں روشنی ہے, وہ ہدن اور گمراہی میں ہدایت ہے, اور علم اور عمل میں راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے. سبحان اللہ. نہیں, اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تورات کو پورا قرآن میں جمع کر دیا گیا ہے, کیونکہ تورات انہوں نے چینج کر دی تھی نا. تو تورات اصل میں اتنی عظیم کتاب تھی کہ اس کو نور اور ہدایت کہا گیا ہے, اور وہ شریعت والی کتاب تھی, اس میں احکامات تھے دراصل. یعنی عظیم کتاب دی گئی تھی اور اسی تورات کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے قرآن میں. سبحان اللہ. تو آپ خود سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نورن فرما رہا ہے, اور نور ایکچولی یہ ہدایت کا نور ہے یا بصیرت کا نور ہے, یہ اسلام کا نور ہے کہ جب جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور اسلام کا نور انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے. سب سے پہلے اس کو جس چیز کی شناخت ہوتی ہے وہ اپنے رب کی پہچان, یعنی اس کا اسلام لانا, اس کا دل ایمان سے بھرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے اپنے رب کو جان لیا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا. رب کے ساتھ وہ احد ہے, واحد ہے, اور لم یلد ولم یولد ہے. سبحان اللہ. یہی نور سب سے بڑا نور ہے اصل انسان کے دل میں, ایمان کا نور, اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا نور, اس کی وحدانیت کا نور. تو یہ کتابیں دراصل انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتی ہے, اور ہدایت ہے. یہی کتابیں ہیں جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کر چلتی ہیں. اسی میں ہمارے لیے تمام ہدایتیں پوشیدہ ہیں, اس میں ہمارے لیے جو احکام ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ تمام باتیں اس میں موجود ہیں الحمدللہ, جو سیدھا ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں, لے جاتی ہیں صراط مستقیم کی طرف. یہ وہ کتاب ہے جو شائع ہو کر پھیل چکی ہے. یعنی تورات آلریڈی سب کے پاس موجود تھی, بہت سارے لوگوں کے پاس, اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں, اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے, جس کے تذکروں نے کانوں اور دلوں کو لبریز کر دیا, حتیٰ کہ انہوں نے اسے کتابوں میں لکھنا شروع کیا اور پھر جیسے جی چاہا اس میں تصرف کیا. یعنی جس وقت وہ تختیاں نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات, تو اس وقت جو نیک لوگ تھے, اچھے لوگ تھے, اس سے ان کے دل لبریز ہو گئے تھے. یعنی وہ ان کو اتنی پسند آئی کتاب کہ انہوں نے اس کو پھر لکھنا شروع کر دیا, اور جب لکھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے خود ساختہ چیزیں اس میں شروع کر دیں, تو اس میں تصرف کر دیا جیسا چاہا ویسا, جس چیز کو چاہا نکال دیا, جس چیز کو چاہا پھینک دیا باہر کتاب سے نکال کر. یعنی پھر انہوں نے کیا کیا, کتاب کو خواہشات کے مطابق ڈھالا, جو ان کے دل کے خلاف ان کو لگتا تھا, جو ان کو لگتا تھا کہ ان کے نفس پر بھاری ہوگا اس کو نکال پھینکا, اور جو ان کو اچھا لگتا تھا وہ اس میں ڈالتے چلے گئے. کتمان حق کے مرتکب ہوئے, یعنی حق کو چھپایا انہوں نے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ علم تم, اور تمہیں وہ علوم سکھائے گئے جو اس کتاب جلیل کے سبب سے تھے. یعنی تمام علوم کا منبع, سرچشمہ, سورس کتاب ہوتی ہے اصل میں. دنیا میں جتنے علوم ہیں ان سب کا سرچشمہ ہے, ان کا سورس دراصل جو بنیاد ہے وہ کتاب ہوتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. یعنی قرآن کو آپ ایسی کتاب نہ سمجھیں یا تورات کو کہ بس یہ صرف دینی علم رکھتی ہے, جی نہیں, بلکہ تمام علوم کا سرچشمہ ہی قرآن ہے, تورات ہے. یعنی اس زمانے میں تورات تھی اور آج کے زمانے میں قرآن ہے, کیونکہ اب تو تورات میں بہت سارے چینجز کر دیے. جو اوریجنل تورات تھی اس کی بات کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, یہ لوگ بغیر پڑھے لکھے لوگ تھے, یہ علم جانتے نہیں تھے. مکہ میں چند گنے چنے افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے, ٹھیک ہے, معلوم ہے نا آپ کو. لیکن سبحان اللہ, اس کتاب نے ان کو کیسے دین اور دنیا کے علم سے منور کیا کہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے, دنیا کے پیشوا اور امام بنے, دنیا کی باغ ڈور انہوں نے اپنے ہاتھ میں سنبھالی, اور کتنی حکمت کے ساتھ, کتنی عقل مندی کے ساتھ انہوں نے دنیا کو چلایا. کیسے ان کے حکومت کے انتظامات تھے, کیسے ان کے تمام جو انہوں نے سارے شعبے کھولے تھے, جو انہوں نے ڈفرینٹ شعبے بنائے تھے, کہ ہر چیز کا نظام اور انتظام اتنا بہترین تھا. تو جب بھی قرآن کو بیس بنایا گیا, اللہ کی کتاب کو جب اس سے رہنمائی حاصل کی گئی, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ترقی دی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور اجر سے نوازے گا. اور جیسے قرآن کو آپ بند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے, ترقی تو اس سے ہو نہیں سکتی, ہم کو ترقی کے لیے کچھ دوسری راہیں اختیار کرنا پڑے گی, وہیں سے انسان کا زوال شروع ہوتا ہے, اصل میں ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے اس کا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر، یعنی ہم نے قرآن کو جب چھوڑا تو ہم خوار اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کیا یعنی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں والا معاملہ ہے۔ واقعی میں بالکل یہی حال ہے کہ حیران طبیعت ہے کہ کیسا یعنی مسلمانوں کا دل کتنا مردہ ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ جو صحابہ تھے ان کی جو خاصیت بتائی گئی کہ وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی کوالٹی ہے وللومۃ اللائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم تو قرآن کے حساب سے چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے اس کے حساب سے چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ علم، تمہیں وہ علوم سکھائے گئے جو اس کتاب جلیل کے سبب سے تھے، یعنی اسی کے ذریعے سے تم کو تمام علوم سکھائے گئے جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرمائے کہ آپ تو جانتے ہیں رسول کہ اس رب نے، اس اللہ نے کیا کیا, کیا چیزیں نازل کی ہیں، تو آپ جواب دیجیے ان کو اس کتاب کے ذریعے سے ہی، کس ذات نے کتاب نازل کی، وہ کن صفات متصف ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کیا شان ہے، اس کی صفات، اس کی ذات کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو بتائیے کہ کس نے نازل کیا سب۔ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ نے، یعنی انہیں بتائیں کہ یہ کتاب نازل کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ واقعی میں یہ یہود جو کہ دشمنی پر اتر آئے تھے، رسولوں کی دشمنی پر اتر آئے، ان کے اندر بغض تھا، انات تھا، ایک ایسی حقیقت کا انکار کر رہے تھے وہ لوگ جو ان کے یہاں پر ثابت تھی، کھلم کھلا ثابت تھی، اور صاف انکار کر دیا کہ کہتے تھے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب ہی نازل نہیں فرمائی، نعوذ باللہ۔ اس اعتراض کے اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے جواب دیے، ایک یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی پوری معرفت ہی نہیں، کیونکہ نہ تو اللہ خود لوگوں سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی اس کام کے لیے انسانوں کے لیے کوئی فرشتہ بھیجتا ہے، اس کی ممکنہ صورت یہی ہے کہ اللہ اپنا کلام فرشتوں کے ذریعے صرف نبی پر نازل فرمائے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ یہ تو تم تسلیم کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بشر تھے، آدم کی اولاد میں سے تھے، اور ان کے ماں باپ بھی انسان ہی تھے، تو ان پر جو کتاب اتاری گئی وہ کس نے اتاری تھی؟ اگر تم سمجھتے کہ کتاب اللہ نے نہیں اتاری تھی تو پھر تم اسے اتنا سنبھال سنبھال کر کیوں رکھتے ہو؟ اور اس کتاب میں جو ہدایت کی باتیں اور علم کی روشنی ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی باتیں بتا سکتا ہے بھلا؟ یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ تورات میں جو باتیں نہیں ہوں گی وہ سیم قرآن کی طرح ہوں گی، ہدایت کی باتیں، تو نہ تم جانتے تھے اس سے پہلے، نہ تمہارے آبا اور اجداد جانتے تھے، پھر ایسی کتاب اللہ کے سوا بھلا کوئی اور اتار سکتا ہے؟ بلکہ تم تو اس کتاب میں خود سے تبدیلیاں کرتے ہو، یعنی تمہاری اتنی ہمت بڑھ گئی کہ بعد میں تم نے اپنی خواہشات کے مطابق اس کتاب کے کچھ حصے کو چھپا لیا، کچھ کو ظاہر کرتے ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، یہ حجت ہے۔ اگر یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی ہوتی تو تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی جو اس میں تم تصرف کر رہے ہو، جو اس میں تم چینجز کر رہے ہو۔ تو یہود نے کیا کیا، اس زمانے کی بات ہے کہ یہود نے پھر جب اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی تو اس کا جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس کے جواب میں ہم پڑھے تو الٹا ہم پر ہی آفت آئے گی، کیونکہ ہم ہی جھوٹے قرار پائیں گے، کیونکہ باقی تو سارے لوگ جانتے ہی ہیں نا۔ وہ خود بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کہ بشر تھے انہیں پر کتاب نازل کی، اور وہ جانتے تھے، یہود اس بات کو جانتے تھے کہ اس بحث میں پڑھنا اپنی شامت کو دعوت دینا ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا، یعنی وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی بشر ہی ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا۔ واقعی میں تو ان سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے کہ تورات اتارنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی تھا اور قرآن نازل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اگر وہ فضول قسم کی بحثیں کرتے ہیں تو ان کو ان بحثوں میں الجھتا رہنے دیجیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ بلا وجہ کسی سے الجھنا نہیں ہے، جاہل تمہارے منہ کو آئے تو کہہ دو تم پر قالو سلاما، سلام ہے تم پر، ہم بیکار کی بحثوں میں نہیں پڑتے ہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں والا معاملہ ہے، بلا وجہ کے آرگیو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات موجود تھی، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اور اوراق میں لکھی ہوئی تھی، یعنی جو تختیاں تھیں ہم سب جانتے ہو، تختیاں تو اس زمانے میں جب ٹیٹس اور بخت نصر نے حملے کیے تھے اس زمانے میں وہ گم ہو چکی تھی، وہ صندوق تھا وہ بھی گم ہو چکا تھا، बास कहते हैं कि कहीं मिला था उनको, और अभी भी वेटिकन सिटी में भी हो सकता है जो असल तौरात है वो मौजूद हो या इंजील मौजूद हो, वल्लाहु आलम, हम नहीं जानते। लेकिन ये बात तो साबित है कि जो ऑथेंटिक इंजील थी जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द ने लिखी थी बरनाबस, वो वेटिकन सिटी में मौजूद है। लेकिन वो किसी को पढ़ने नहीं देते क्योंकि उसमें यही बात लिखी है कि अल्लाह सुभान व तआला का कोई शरीक नहीं, ना उसका कोई बेटा है, ना कोई उसका यानी कोई उसके साथ शरीक नहीं है। तो ऐसी चीजें तो सामने आने नहीं देंगे। तो आप देखिए कि इंजील में उन्होंने चेंजेस किए, उससे पहले तौरात में वो लोग चेंजेस कर चुके थे, यानी पहले यहूद ने किया, बाद में फिर क्रिश्चियंस ने किया, नसारा ने। तो वो किताब को ऐसे चेंज करते हैं अपने हाथों से जैसे कि किसी इंसान की लिखी हुई किताब हो। अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुमको उस किताब को चेंज करने में तुमने इतना तसरफ कर लिया, अगर वो अल्लाह की तरफ से ना होती तो तुमको चेंजेस करने की क्या जरूरत थी, फिर तुम पर कोई इल्जाम क्यों आता। तुम खुद जानते कि अल्लाह की तरफ से, तभी तो तुम उसमें चेंजेस करते हो, अपनी मर्जी से उसमें हलाल और हराम को, कभी हराम को हलाल और हलाल को हराम बना देते हो। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोचने की बात है, यहाँ पर जो बात अल्लाह ताला ने फरमाई कि वह उल्लिम तुम मालम तालम अंतुम वल आबाउकुम, सुभान अल्लाह, ये जो इल्म है अल्लमा युअल्लिमु तालीम, ये एक ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है, यानी इल्म का हासिल होना और इल्म वाले सारी खूबियां समेट ले जाते हैं, क्योंकि वो अब उस इल्म से उनको रोशनी मिलती है, उनको बसीरत हासिल होती है। और इसीलिए आप देखें कि ये इल्म जो है अंबिया की मीरास कहा गया है, उलमा को अंबिया का वारिस कहा जाता है। सुभान अल्लाह, अंबिया दरहम और दीनार नहीं छोड़ जाते बल्कि उलमा इल्म का वारिसा छोड़ जाते हैं, इसीलिए उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, सुभान अल्लाह। तो आप सोचिए कि जो लोग भी इल्म हासिल करते हैं तो उनकी नस्बत अंबिया से कितनी करीब की हो गई। आप भी इल्म हासिल करने के लिए यहाँ बैठे हैं और वो भी अल्लाह ताला की किताब का जो आसमान से नाजिल हुई है, तो आप सोचे कि आपकी कुर्बत किससे बढ़ रही है, फिर अंबिया से बढ़ रही है या इंसानों से? अंबिया से। जाहिर सी बात है कि ये इल्म का वरसा अंबिया छोड़ गए हमारे लिए। हम अपने आप को उलमा में काउंट नहीं करते, हम तो स्टूडेंट्स में ही काउंट करते हैं अपने आप को, और अल्लाह ताला हमको मरते दम तक दीन का इल्म हासिल करने वाला तालिब इल्म ही बनाए रखे, क्योंकि जब हम सीखते रहेंगे तो हम अल्लाह ताला की तमाम मखलूक जिनके लिए दुआ करती है, इस्तग़फ़ार करती है, जो भी इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, तो हम जानते हैं ना, सही हदीस से साबित है कि उसके लिए तमाम मखलूक दुआएं खैर करती है, मगफरत करती है, यहां तक कि बिलों में छुपी हुई चींटियां और समंदर में रहने वाली मछलियां, तमाम मखलूक, समंदर की जितनी मखलूक है, सब इस्तग़फ़ार करते हैं इल्म हासिल करने वाले के लिए। तो हम इस दुआ के मुस्तहिक बनना चाहते हैं, इसलिए अल्लाह ताला हमको मरते दम तक तालिब इल्म बना रहने दे। हम हमेशा इल्म की तलाश में चलते रहें यहाँ तक कि हम अल्लाह ताला यानी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं और अल्लाह ताला हमसे राजी हो और हम अपने रब से राजी हों, यही हम सबकी ख्वाहिश है। तो ये जो इल्म है असल में, इस पर बहुत सारी खुशखबरियां हैं। पहले तो हम पढ़ते कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन सलक तरीकन इल्मन यल्तमिसु सहलल्लाहु तरीकन इलल जन्नत, कि जो इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। और रसूल अकरम को सिर्फ एक ही दुआ सिखाई गई, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, कुरान में कि कहो, कहिए कि ऐ मेरे रब, यानी दुआ करिए अपने रब से कि मुझे इल्म में और ज्यादा की अता फरमा, मेरा इल्म और ज्यादा कर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ऐ अल्लाह ताला हमें नाफे इल्म अता कर, नफा देने वाला। इसमें तख़सीस नहीं की गई दुनिया का इल्म नाफे नहीं होता और दीन का इल्म नाफे होता है, ऐसा नहीं है। इवन जो यानी हमने दुनिया और दीन के इल्म को अलग अलग कर दिया, देखा जाए तो दोनों इल्म एक तरह से इल्म वो फायदेमंद है जो आपको आखिरत की याद दिलाए, चाहे वो दुनिया का इल्म हो चाहे दीन का इल्म हो, जो आपको अल्लाह ताला की मारिफत करवाए, जो आपको सही और गलत में पहचान करवाए, जो आपको सीधे रास्ते की सिरात मुस्तकीम की तरफ लेकर चले, वो इल्म सही इल्म है, जो आपको शऊर दे, जो आगही दे। तो उस जमाने में, रसूल अकरम के जमाने में दरअसल तौरात मुजल्लिद थी, यानी जिल्द में थी, सॉरी जिल्द में नहीं थी, बाद में उसको जिल्द में लाया गया। उस जमाने में वो लोग उसको या तो औराक में रखते थे या करातीस पर, अलग अलग सफहों पर, अलग अलग कपड़ों पर लिखा होता था या किसी चीज पर लिखा होता था, एक जिल्द में जमा नहीं थी, ये बहुत बाद में आई जिल्द में, इसलिए यहाँ पर करातीस की बात की गई ना, और आग की बात की गई है। तो ऐसे वक्त में उनके लिए बदयानती करना बहुत आसान था यहूद के लिए, यानी आराम से वो कोई भी वर्क चेंज कर देते होंगे, कोई भी सफा हटा देते होंगे और उसकी जगह कोई और चीज लिख देते होंगे, कहीं गायब कर देते होंगे, यानी उनके लिए तहरीफ करना, मनमानी तावीलात करना आसान था उस जमाने में। अलग अलग वर्क पर लिख कर वो उसमें शामिल कर देते होंगे, जैसे कि रजम से मुतालिक जो आयत थी उन्होंने रसूल अकरम के सामने इसको छुपा दिया, पढ़े नहीं उन्होंने। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा था कि ये आयत कहाँ गई, तो तब उन्होंने बताया कि हाँ ये आयत है, हमने इसको छुपा दिया था। तो औराक ही थे, क्योंकि उमर रजी अल्लाह की हदीस से भी पता चलता है कि उनको चंद ऐसे औराक मिल गए जिन्होंने रसूल अकरम के सामने पढ़ना शुरू कर दिया और रसूल अकरम के चेहरे पर नाराजगी के तासुरात जाहिर होने लगे। और कुछ तौरात की कुछ आयतें ऐसी थी कहा जाता है कि जिनका सही मतलब जो उलमा यहूद थे उनको कुरान नाजिल होने के बाद मालूम हुआ, जब कुरान की तालीम आम हुई। उससे पहले ना उलमा यहूद को ना आयत के मफहूम के बारे में इल्म था और ना उनके आबा और अजदाद को। इन्हीं बहुत सारी बातें उनके सामने वाज़े तब हुई जब कुरान का इल्म आम हुआ, क्योंकि उनके जो उलमा थे उन्होंने बहुत ही बुरा काम किया, उन्होंने किताब को छुपाए रखा, लिहाजा किताब की सही तालीम वो लोग देते ही नहीं थे आम लोगों को, तो फिर कैसे मालूम होगी उनको। इसीलिए आप देखें कि इल्म का रास्ता ये जन्नत का रास्ता है, क्योंकि इल्म आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। असल में इल्म के रास्ते को जन्नत का रास्ता क्यों कहा गया, क्योंकि इल्म आपके अंदर वो शऊर वो आगही पैदा करता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हक है क्या बातिल है, क्या हलाल है क्या हराम है। तो जब आप हलाल की तरफ चलते हैं और हराम से बचते हैं तो जाहिर सी बात यही तो जन्नत का रास्ता है, हराम से बचना, हलाल अपनाना, हक को अपनाना, बातिल को छोड़ना, यही तो जन्नत का रास्ता है। असल में यही चीजें तो यही काम तो जन्नत में ले जाते हैं इंसान को। तो इल्म का हासिल करना दरअसल ये नहीं कि सिर्फ आप इल्म हासिल कर रहे हैं किताबों की हद तक, नहीं, वो इल्म जो आपके अमल में तब्दीली लाए। ऐसे हो नहीं सकता कि आप इल्म हासिल करें और आपके अमल में तब्दीली ना आए, आपके अंदर हिल्म ना आए, आपके अंदर नरमी ना आए, आजजी ना आए। इल्म इंसान को कभी मखरूर नहीं बनाता, उसको बड़ा बनाकर नहीं पेश करता। इल्म तो इंसान के अंदर आजजी पैदा करता है, तकब्बुर नहीं सिखाता उसको। तो अगर किसी के अंदर आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे उनका इल्म बढ़ता जा रहा है उनके अंदर तकब्बुर बढ़ता जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो शैतान का काम हो रहा है वहां पर। और जहां आपको लग रहा है कि इल्म हासिल करने के बाद तब्दीली आ रही है, नरमी है, आजजी है, तो समझिए कि असल इल्म वही हासिल हो रहा है। मन तवादा लिल्लाह रफाहुल्लाह, कि जो अल्लाह की खातिर तवाज़ो इख्तियार करता है यानी आजजी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसकी दर्जात बुलंद करते हैं, सुभान अल्लाह। तो एक्चुअली उन्होंने यहूद ने रिसालत का इनकार किया, किताब का भी इनकार कर दिया, तो ये एक्चुअली उनका बहुत बड़ा जुर्म था जो हमें यहाँ पता चलता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का एक जुमला हमको मिलता है कि अल्लाह ताला की कदर क्या है। इब्ने तैमिया इसको लिखते हैं कि ये जो कुफार है वो है दरअसल जिनको अल्लाह ताला की कदर नहीं मालूम, लेकिन जिसने मन आमना अन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर फ़क़द क़दर अल्लाह हक़्क़ क़दरिही, कि जो इस बात को जान गया और इस बात पर ईमान लाया कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उसने अल्लाह ताला की कदर पहचाननी शुरू कर दी, समझे, सुभान अल्लाह। तो अगर हमारा इस बात पर ईमान है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, जो चाहे कर सकता है, सब कुछ उसके कब्जे कुदरत में है, तो समझे हमने एक तरह से हक अदा करने की कोशिश की है, हक तो हम अदा नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो सुभान अल्लाह, आप देखें कि ये अल्लाह ताला का बंदों पर बहुत बड़ा एहसान और फजल करम है कि उसने किताब नाजिल की, क्योंकि किताब में ही तो शरीयत के तमाम अहकाम है, हलाल हराम का हमें पता है, सब चीजें इसमें मौजूद है। अगर ये अहकाम ना होते तो हम कैसे जानते, भला बताए, गैब का इल्म हमें तो नहीं था या ना हो सकता था, न औलिया अल्लाह को गैब का इल्म था, ये तो रसूलों के जरिए से हमको पता चला ना। और फिर सुभान अल्लाह, इस किताब के जरिए से अल्लाह ताला ने कितनी इल्म की राहें खोल दी, जिससे इतने सारे उलूम फैले। आप देखिए आज दीन के जितने उलूम हैं अगर देखा जाए तो वो सब के सब कहां से निकले हैं। कहा जाता है कि जो कुरान से मुस्तंबित उलूम हैं वो कई सारे हैं। ये जिंदगी के वो शोबे जिनके मुतालिक अहकाम कुरान में मौजूद हैं, कुरान करीम जिंदगी के बहुत से मुख्तलिफ शोबों को हावी है। جیسے کہ عقائد جن پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی اللہ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور اس بات پر کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے مقدر ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا اور یہ ایمان ہے. پھر دوسرا آسمان اور زمین کے نظام اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر غور و فکر کر کے ہدایت حاصل کرنا، تاکہ کائنات اور مخلوق کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے جو حکمتیں ہیں وہ معلوم ہو سکیں. اور ان چیزوں سے پھر یعنی جب ہم غور و فکر کرتے تو ہمیں دلائل ملتے ہیں اصل میں، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور پھر دل اس سے بھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت سے. جب ہم قرآن پڑھنے کے بعد غور و فکر کرتے ہیں اور کائنات میں موجود نشانیاں دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں خود بخود اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے ہمارا دل جاگ اٹھتا ہے الحمدللہ، اور بے اختیار زبان سے نکلتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں. ہوتا ہی نہیں تھا کبھی آپ آسمان کو دیکھیں خاموشی کے وقت، فجر کے وقت آپ آسمان پر نظریں دوڑائیے. جو لوگ خوبر میں رہتے ہیں تو ان کے پاس الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے، سمندر کے پاس جا کر کھڑے ہوئیے کبھی کارنش پر جا کر فجر کے بعد، اور آسمان کی طرف دیکھیے اور سمندر کی طرف دیکھیے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حیبت اور اس کی کبریائی سے آپ کا دل لبریز ہو جائے گا بے ساختہ زبان سے. جو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ کی زبان سے نکلے گی، وہ ہزار پڑھ کر رٹ رٹا کر نہیں ہو سکتا، وہ ہزار دفعہ پڑھ کر بھی. تو جب اللہ تعالیٰ کی کائنات کے دلائل ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کی کبریائی کا احساس پیدا ہوتا ہے. پھر تیسرا ہے قرآن جو عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں جو پہلے کے اقوام کے لوگوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، جو ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں، جو ہمیں عبرت اور نصیحت پر ابھارتے ہیں، اور وہ واقعات جو مخلوق کے بارے میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں قوانین بتائے ہیں جو ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نیک لوگوں کو نجات ملتی ہے اور جو گنہگار ہیں وہ ہلاکت سے دوچار ہوتے ہیں، یہ تمام واقعات قرآن میں موجود ہیں. آپ پڑھیے تو صحیح، جب اب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومیں کیوں ہلاک ہوئیں، کیوں ان کے اوپر آفات آئیں، مصیبتیں آئیں. پھر چوتھا قرآن، یعنی جو یہ کتاب کے ذریعے سے جو علوم ہم کو ملتے ہیں اس میں اخلاق فاضلہ ہیں، جو کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی یعنی چاہے وہ اجتماعی حالت میں ہو یا انفرادی حالت میں، یعنی افراد ہوں یا جماعت ہو، سب کی اصلاح کرنے کے لیے اس میں اخلاق جو ہمیں مہذب بناتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن ہمیں کتنی اچھی باتیں سکھاتا ہے نا، بتاتا ہے کہ بہت زور سے نہ بولو، سب سے ناپسندیدہ آواز کس کی آواز کہی گئی قرآن میں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ہے نا، گدھے کی آواز کو سب سے ناپسندیدہ کہا گیا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زمین پر نرم چال چلو، اگر تم تکبر سے اور اکڑ کر چلو گے بھی تو نہ تم پہاڑوں کو سر کر سکتے ہو اس کی بلندی کو، نہ تم پھاڑ سکتے ہو پہاڑوں کو، نہ ہی توڑ سکتے ہو. تو یہ قرآن ان کتاب ہمیں جو تعلیم دیتی ہے وہ ہمیں ہمارے اخلاق کو سنوارنے والی باتیں ہیں، اس میں ہمیں مہذب بناتے ہیں. وہ اخلاق صبر ہے، صداقت ہے، وفا، امانت داری، اور یہی کتاب ہمیں برے اخلاق سے بچاتی ہے، بہتر انسان بناتی ہے، ان اخلاق کے رضائلہ سے بچاتی ہے جو انسان کو بدبختی کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے جھوٹ ہے، خیانت ہے، وعدہ خلافی ہے، عہد کو توڑنا ہے، ان سب سے بچنے کا حکم ہمیں دیتی ہے کتاب. پھر پانچواں مختلف قسم کی عبادات، مثلا تمام عبادات بھی ہم قرآن سے ہی سیکھتے ہیں، اللہ کی کتاب سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، تقریباً 140 آیت قرآن میں اس کے متعلق آئی ہیں، سبحان اللہ، آپ سوچیں. پھر چھٹا ہے خاندانی نظام، شادی، طلاق، اس سے ریلیٹڈ تمام احکام، جیسے حق مہر ہے، بیوی کے اخراجات ہیں، دودھ پلانے کا معاملہ ہے، انہیں رضاعت، نصب، عدت، وصیت، وراثت، تقریباً 70 آیات اس کے متعلق آئیں ہیں، سبحان اللہ، آپ سوچیں. پھر ہے ساتواں مالی معاملات کے احکام، جیسے خرید و فروخت، اجارہ، رہن، لین دین، تجارت، اس کے تعلق سے بھی تقریباً 70 آیت آئی ہیں، 70 آیات. پھر آٹھواں جرائم کے احکام، حدود، چوری، زنا، تہمت تراشی، اللہ تعالیٰ کی زمین میں محاربہ، یعنی رہزنی، ڈاکہ، اس کے متعلق احکام ہیں، جن کے متعلق تقریباً 30 آیت آئی ہیں قرآن میں. پھر نواں ہے جنگ، صلح، اس سے ریلیٹڈ احکام، جیسے جہاد ہے، غنیمت ہے، جنگی قیدی ہے، معاہدات ہیں، جزیہ ہے، یہ تمام باتیں. پھر دسواں نظام حکومت جس میں حکمرانوں کے لیے مشورہ، عدل، مساوات، لوگوں میں شرعی احکام کے مطابق فیصلہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ، اور لوگوں پر حکام کی اطاعت واجب قرار دینا، یہ سب چیزیں آتی ہیں. اور گیارہواں ہے اغنیا اور فقرا سے متعلق اجتماعی زندگی کی تنظیم، جس سے لوگوں کے درمیان ایک طرح سے اجتماعی عدل ثابت ہوتا ہے، یعنی لوگوں میں پھر ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور بغاوت نہیں پیدا ہوتی، کینہ نہیں پیدا ہوتا. جب آپ غریبوں کا خیال رکھیں گے، عدل کریں گے، تو وہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے. ایسے احکام کی آیت کی تعداد میں علماء کا اتفاق نہیں ہے، کئی سو آیتیں ہیں، 500 تک بتاتے ہیں. یعنی غریبوں کی مدد کرنا، دوسروں کی خبر گیری کرنا، یہ تمام آیت. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں اس میں ہم کو ملتی ہیں. یہ زندگی کے وہ شعبے ہیں جن سے متعلق احکامات قرآن میں موجود ہیں. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآن سے مستنبط علوم اور معانی، یعنی جو خاص علوم اور معانی ہے سے جو حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ انہا ستکون فتنۃ قیل وما المخرج منہا یا رسول اللہ، قال کتاب اللہ فی نبا ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. رسول اکرم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ان قریب فتنے نمودار ہوں گے. تو صحابہ نے رسول اکرم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ان فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں صحابہ کو کتنی فکر ہوتی تھی، ان کو ان فتنوں کی فکر نہیں تھی کہ کیا ہوں گے وہ فتنے، انہوں نے پہلے اس سے نکلنے کی بات سوچی اور وہ پوچھا رسول اکرم سے. تو رسول اکرم نے کیا جواب دیا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، جس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبر موجود ہے اور بعد میں آنے والوں کی بھی، اور تمہارے اپنے متعلق بھی حکم موجود ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ بلا شبہ قرآن حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال کے ذکر پر مشتمل ہے، لہٰذا تم اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، اس کی محکم آیات پر عمل کرو اور اس کی متشابہات پر ایمان لاؤ اور اس کی امثال سے عبرت حاصل کرو، یعنی اس میں جو مثالیں ہیں اس سے عبرت حاصل کرو. اس کو کسی نے شعر میں منضبط کیا ہے عربی کا، فقال انما القرآن تسعۃ احرف سأنبئک فی بیت شعر بلا خلل حلال حرام محکم متشابہ بشیر نذیر عزت قدۃ مثل. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن 9 چیزوں پر مشتمل ہے، میں کسی کمی بیشی کے بغیر تمہیں بتلا رہا ہوں، وہ ہیں حلال، حرام، محکم، متشابہ، بشیر، نذیر، نصیحت، قصے اور امثال. اور علوم القرآن کی اصل 3 چیزیں کیا ہیں؟ توحید، تذکیر اور احکام. توحید میں مخلوقات کی معرفت اور خالق کی اس کے اسماء، صفات اور افعال کے ذریعے معرفت حاصل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جاننا اور انسانوں کے بارے میں جاننا. تذکیر میں وعدہ، وعید، جنت اور دوزخ داخل ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جنت اور دوزخ کا ہم پڑھتے ہیں تبھی تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ جنت کے حصول کی کوشش کرے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرے، ہے نا. اگر یہ واقعات ہمارے سامنے نہ ہوتے جنت دوزخ کے، تو کیا ہمارے دل میں شوق پیدا ہوتا جنت کا، یا جہنم سے بچنے کا ڈر پیدا ہوتا؟ پھر احکام ہے، اس سے مراد وہ تمام احکام ہے جو انسان پورے کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، یعنی اس کا وہ مکلف ہے. ان میں نفع بخش اور نقصان دہ چیزیں، اللہ کے احکام اور مناہیات، اور جو مستحب کام ہے، پسندیدہ کام ہے، اس کی وضاحت ہے. ابن جزی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ قرآن میں 7 مضمون ہیں، علم ربوبیت، نبوت، معاد، معاد مطلب جس سے آخرت، حشر کا ثبوت موجود ہے کہ جس میں حساب، جزا اور سزا، اعمال نامے، یہ سب آخرت میں ہوں گے. چوتھا احکام ہے، اور پانچواں وعدہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں دنیا کے بھلائی سے متعلق ہیں اور آخرت کے بھلائی سے متعلق، جیسے دشمنوں کے خلاف مدد، پاکیزہ زندگی، امن اور استقرار. کچھ وعدے آخرت کی بھلائی سے متعلق ہیں، جیسے جنت کے اوصاف، خوبیاں اور اس کی نعمتیں. چھٹا مضمون وعید ہے، تو کچھ ڈراوے ہیں قرآن میں کہ کچھ دنیا میں بھی ایسے وقت آئیں گے تم کو جیسے خوف ہے، مرض ہے، بھوک ہے، جان و مال اور پھلوں کا نقصان ہے. اور کچھ آخرت کے عذاب کے متعلق ہیں، جیسے عذاب قبر ہے، قیامت کی ہولناکیاں ہیں، حساب کی سختی ہے. ساتواں قصص، یعنی اس بات کی خبر دینا کہ انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے کیسا سلوک کیا، اور یہ کہ جو انبیاء کا ساتھ دیتے رہے ان کو نجات ملی، اور جنہوں نے جھٹلایا وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، کیا انجام ہوا پہلے لوگوں کا. یہ تمام باتیں موجود ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ علوم میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہم کو ان تمام ان شریعت کا علم ہے, احکام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جو بھی ان تمام احکامات کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے. نہیں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا طہارت کے کیا مسائل تھے ہم کو تو معلوم ہی نہیں, ہم نے کبھی پڑھا نہیں. تو جی نہیں, ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ بیسک بنیادی باتیں معلوم کرے. ہر مسلمان پر یہ بات فرض ہے, واجب ہے. لیکن ہمارے پر بہت سارے لوگوں کو تو بیسک طہارت کے مسائل ہی معلوم نہیں ہوتے, وضو اور حیض اور غسل کے معلومات ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں ان کو. تو بہرحال یہ کتاب جو تورات پہلے نازل کی گئی تھی اور اس میں انہوں نے تحریف کر دی, اور اب قرآن ہے ہمارے لیے جس میں تمام علوم موجود ہیں. جیسے تورات نور تھی کتاب, ایسی قرآن بھی ہمارے لیے نور ہے. جیسے تورات ہدن تھی, ہدایت تھی, ایسی قرآن بھی ہمارے لیے ہدایت ہے الحمدللہ. اب یہ جو آیت آ رہی ہے, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, چونکہ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے, میں چاہتی ہوں کہ قرآن سے ریلیٹڈ ہم تمام باتیں اس میں لے لیں کہ قرآن کے جو احکامات ہیں اس کی جو فضیلتیں ہیں, اور اس کو چھپانا یا وہی کا انکار کرنا کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا ظلم ہے اور جرم ہے, اس کو ہم اگلی کلاس میں ہی ڈسکس کریں گے. تو آج کی صرف یہ ایک آیت سے ہم نے کیا سیکھا, یا یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے, کیا سکھاتی ہے؟ تو اس ایک آیت پر غور کریے کہ اگر کتاب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں جان سکتے. جب اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانیں گے نہ پہچانیں گے تو پھر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ لہذا اس کتاب کی جو بھی باریکیاں ہیں, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کی تلاوت کرنا, اس میں غور و فکر کرنا, اس کی دی گئی تعلیمات کے مطابق چلنا, یہی چیز سعادت کا باعث ہے, دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. تو سبحان اللہ, اس آیت سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا حلم والا ہے, کتنا حکمت والا ہے, کتنا یعنی وہ اپنے بندوں کے گناہوں کے باوجود, اپنے بندوں کی اللہ کے احکام کے خلاف ورزیوں کے باوجود کتنا ان کے اوپر مہربان ہے, انہیں فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اس کا حلم بے مثال ہے اپنے بندوں پر, کہ وہ اپنے بندوں سے سنتا ہے ایسی باتیں جو اذیت والی باتیں ہوتی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اس کا پارٹنر بنانا, اس کے لیے بیٹا قرار دینا, یا اس نے جو نبی بھیجے اس کی تکذیب کرنا, اس نے جو کتابیں نازل کی اس کی تکذیب کرنا, انکار کرنا, یہ سب وہ بندوں سے سنتا ہے لیکن ان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا سبحان اللہ, بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ آئیں, رجوع کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ اتنا حلم والا ہے اور فوراً نہیں پکڑتا اپنے بندوں کو. اس آیت سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا. تو ہمیں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے لوگوں کے بارے میں, ججمنٹل نہیں ہونا ہے, بلکہ ان کے لیے دعا کرنا ہے, ہمارے اندر بھی اتنا صبر اور برداشت ہو کہ لوگوں کی ایسی باتوں کو سن کر ہم فوراً غصے میں نہ آ جائیں, بلکہ ان کے لیے دعا کریں اور ان کی خیر خواہی کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن ہی میں اسی کے غور و فکر میں ڈوبا رہنے والا بنائے, ہم قرآن ہی کو ہمیشہ پڑھنے پڑھانے والے بنے, یہ قرآن ہی قبر میں ہمارا ساتھی بنے, اور یہ قرآن ہی کل قیامت کے دن ہمارے لیے ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے, ہمارے حق میں حجت بنے نہ کہ ہمارے خلاف حجت بنے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.